تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء وتقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز السامعين، اس سے پہلے پیوستہ جمعے میں آپ کے سامنے خطبہ ثانیہ کے آخر میں جو آیت ہر خطبے میں عید کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ پی رہی تھی اور اسی موضوع پر بات چل رہی تھی، اور آج میں نے اس آیت شریفہ کا پہلا جز ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ پاک عدل کا حکم فرماتے ہیں، یہ جملہ پڑا ہے، اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بخاری شریف کی میں نے پڑھی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اب جہالت پھیل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَاءُ، اور ایسے ہی زنا بھی کھلم کھلا کیا جانے لگے گا، اور اس روایت میں آتا ہے کہ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب کھلم کھلا علانیہ کثرت سے پی جانے لگے گی، اور وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے، گھر جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد گھٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ اِمْرَأَةٍ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگہبان ہوگا، محافظ ہوگا، ایک آدمی کے حصے میں 50 عورتوں کا تناسب ہوگا. حدیث شریف کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، آئیے پہلے آیت شریفہ کے طرف چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کے معنی اس سے پہلے آپ کو بتائے گئے تھے، اب مختصر طور پر یہ ہے کہ عدل کے معنی عوض کے آتے ہیں، بدلے کے آتے ہیں، معاوضے کے آتے ہیں، اعتدال اور انصاف کے آتے ہیں. تو ایک مختصر سا لفظ ہے جامع معنی جو تمام چیزوں کو شامل ہے، تمام اخلاق حسنہ کو شامل ہے، تمام عقائد کو شامل ہے، اور تمام اعمال کو شامل ہے، اور تمام عبادات کو شامل ہے، اور تمام مخلوقات کو بھی شامل ہے. یہ لفظ عدل قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا پہلا استعمال پہلے پارے میں کیا گیا ہے، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون والإنسان الجبارين. تو یہاں پر عدل کی جو معنی ہے علماء کرام نے جو بیان فرمائے ہیں اور اس کے آگے بھی پہلے پارے میں ہی آیت نمبر 133 میں ایک آیت جو گزری ابھی وہ اسی مضمون کی آیت دو جگہ آئی پہلے پارے میں ایک آیت نمبر 48 ہے اور دوسرے آیت نمبر 133 ہے. ان دونوں میں عدل کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے جس کے معنی انصاف کے ہیں. اسی طرح آگے بڑھیں گے تو تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ یہاں پر بھی لفظ عدل استعمال کیا گیا ہے اور اسی آیت میں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو یہاں انصاف کے معنی میں یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. اسی طرح اور آگے بڑھیں گے تو پانچویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ پاک تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے. اور اسی طرح آگے بڑھیں گے تو پارے نمبر 7 میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ یہاں پہ عدل کا لفظ آیا ہے اور یہاں پر عدل کے معنی انصاف سے ہیں. اور اسی جگہ اس کے قریب میں آیت نمبر 106 میں سورہ مائدہ کی سورہ نساء کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں دوبارہ یہ لفظ آیا ہے تو آشدو ذوی عدل منکم دو آدمی جو عدل والے ہوں انصاف والے ہوں ان کو گواہ کریں. اسی طرح اور آگے بڑھیں گے تو او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره یہاں پر عدل کے معنی مثل سیم برابر کے او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره. اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے تو بہت سارے مقامات میں لفظ عدل قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے اور کہیں عوض اور بدلے کے فدیے کے معنی ہے کہیں انصاف اور اعتدال کے معنی ہے اور اس سے ہٹ کر اور دوسری جگہوں پر بھی دوسرے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کئی معنی آتے ہیں. سورہ طلاق میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے 28 سپارے میں جس میں آتا ہے کہ فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ او فارقون بمعروف و اشہدو ذوی عدل منکم اس کا مفہوم غالباً تقریباً یہ ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو یا تو طلاق دینے کے بعد اگر تم کو رائٹس حاصل ہے حق حاصل ہے اور طلاق کا پہلی طلاق ہے تو اس کو واپس لے لو اور اس پر دو گواہ مقرر کر لو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ دو انصاف والے منصف مزاج گواہ ہونے چاہیے. تو یہاں پر سورہ طلاق میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اور سورہ بقرہ میں بھی مردوں کو کل 3 رائٹس ہیں طلاق دینے کی. اب یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. وہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب ایک مرتبہ طلاق دیا تو واپس لے لیا دوسری مرتبہ دے لیا تو پھر وہ واپس لے لیا تو اس کی بیوی ہو گئی. تیسری مرتبہ دیا تو پھر واپس لے لیا تو وہ اس کی بیوی ہو گئی. چوتھی مرتبہ دیا, پانچویں مرتبہ دیا, بار بار لیا, سو بار دیا, ہزار بار دیا, پھر واپس لے لیا تو وہ سب نے واپس لے لیا. میں واپس لے لیا ہوں کیونکہ جب واپس لے لیے تو پہلی جو پیرنٹس طلاق ہے وہ انکاؤنٹیڈ ہو جاتی ہے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. اور پتہ نہیں انہوں نے بیچاروں نے کیا کیا ہوگا. میں کہا یہی اشکال میرے کو, یہی اعتراض میرے کو پڑھنے کے زمانے میں ہوا تھا. میرا بھی ذہن کم ذہن آپ ہی کی طرح تھا اور میں بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک مرتبہ دینے کے بعد جب وہ ڈسمس ہو گئی, ختم ہو گئی, تو پھر اب پھر میرے پاس تین رائٹ آ گئے. جب وہ پھر دیا تو پھر واپس لے لیا تو پھر تین رائٹس آ گئے, تین حق آ گئے. مسئلہ یہ نہیں, بہت سے انہوں نے خود یہ کہا مجھ سے پوچھا کہ ذرا اہم مسئلہ ہے, کیا لوگوں کو بتاؤ. خود میرے کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا ہوا, مجھے دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا. خیر وہ بات کی بات. تو آدمی کو صرف تین طرح کا حق حاصل ہے پوری زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس کو واپس لا سکتے ہیں. بے شک آپ کی بیوی ہو جائے گی, لیکن اب آپ کے پاس تین گولیوں میں سے ایک گولی ایک بلٹ یوز ہو چکی ہے. اب گولی باقی ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ وہ جو یوز کر لیا تھا وہ پھر اپنے اکاؤنٹ میں آ گئی پھر آ گئی نہیں. تو اب دوسری اگر خدا نہ خواستہ دے لیا تو اب یہ سمجھنا کہ بس آپ کے پاس ایک ہی گولی ہے, ایک ہی طلاق. اب اس کے بعد پھر تیسری دے دیے تو پھر مسئلہ بگڑ گیا. تو علم حاصل نہیں کرتے, ہر چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے مسائل جاننا, طلاق ہے تو طلاق کے مسائل جاننا. تو بھائی نکاح تو ہم کر رہے ہیں لیکن کن کن چیزوں سے نکاح ایکسپٹیڈ ہوتا ہے اس کی معلومات بھی ضروری ہے. اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں, لا علم ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے میں دیتا رہا واپس لیتا رہا دیتا رہا واپس لیتا رہا واپس لیتا رہا تو وہ ختم ہو گئی اب کام. تو ایک واقعہ مجھے گزشتہ ہفتے ہی کا واقعہ یاد آیا جو سورہ طلاق سے ریلیٹڈ تھا. تو بہرحال میں نے بات ان سے کی, ان کو سمجھایا کہ تو تھوڑا سا مسئلہ نہیں, کم مذاکرہ بھی کیجیے, لوگوں میں عام کیجیے. خیر ایک بات ہو گئی. اور اب میں آتا ہوں حدیث پاک کی طرف. انشاءاللہ اس تعلق سے بات بعد میں ہوگی کہ عدل اور احسان, عدل کے کیا معنی ہے, عدل کے معنی ہے اپنے اور رب کے درمیان اعتدال, اپنے اور رب کے ساتھ انصاف, اپنے اور رب کے ساتھ اعتدال. یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل کے معنی. عدل کا تعلق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے. بندے اور خدا کے درمیان عدل یہ ہے کہ رب کو رب جانے, بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے, اس کی مرضی کو مرضی جانے, اپنی مرضی کو پنا کر دے, اس کے احکام کو سامنے رکھے, اپنے خواہشوں کو قربان کر دے. یہ رب اور بندے کے درمیان جو عدل کا تعلق ہے, بندہ رب کے ساتھ بھی عدل کرے. اور عدل کا تعلق خود اپنی جان سے بھی, اپنے نفس سے بھی, اپنی ذات سے بھی. اپنی ذات سے ہونے کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کی نامرضیات سے بچائے, خلاف ورزیوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے, دوزخ سے بچائے. یہ اپنی جان کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے. اور ایک عدل ہے ساری کائنات کے ساتھ, ساری مخلوقات کے ساتھ, سارے جانوروں کے ساتھ, کہ ان کو ان کے حقوق دے, ان کو ان کے حقوق دے. تو ایک مختصر سا جملہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل کا, جو تمام عقائد کو, تمام اعمال کو, تمام عبادات کو, تمام معاملات کو, تمام معاشرات کو, تمام اخلاق کو شامل. اتنا ایک لفظ اس کے اندر اللہ نے سمندر سما دیا, ایک لفظ میں سارے سمندر کو ڈھال دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل. تو اسی لیے ساری مخلوق مخلوق کے ساتھ ساری کائنات کے ساتھ بھی ہم کو عدل کرنا چاہیے. اور عدل یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے اعضاء سے مسلمان محفوظ رہے زبان سے. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, اب مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہے. من امنه الناس على دمائهم واموالهم, اپنے خون اپنی جان سے بے خوف رہے مامون رہے, اپنے مال کے تعلق سے بے خوف رہے مامون رہے محفوظ رہے. یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن, یہ ہے مومن کی تعریف. تو آج کل مومن اور مسلم کی تعریف جہاں کوئی گول مال ہو, جہاں کوئی ڈاؤٹ فل چیزیں ہوں, بھائی مسلمان مومن مسلم. تو یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, یہ جوتے ہم پر کیوں پڑ رہے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے, چاہے ہماری کم علمی ہو بے علمی ہو, چاہے ان کی کم علمی اور بے عملی ہو, لا علمی کی وجہ سے, بے دینی کی وجہ سے. کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں, شیروں کو کبھی دیکھا آپ نے ان کو حل میں لگا دیا جوتے؟ بیل ہے بھائی جوتنے کے لیے, کتاب بیل حل میں جوتا جاتا ہے, شیر کو جوتا نہیں جاتا. شیر کو جوتا جاتا ہے تو اس کو جوتے کے لیے ہے, تاکہ وہ اپنی فطرت سے باز آ جائے, اپنے آپ کو کامل اور مکمل کر لے. تو بہرحال میں ایک حدیث شریف پڑھی ہے جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے, باب رفع العلم وظہور الجہل, علم اٹھ جائے گا اور ظہور جہل ہو جائے گا, جہالت ظاہر ہو جائے گی. اب اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا, فأحدثنکم حدیثا لا يحدثکم احد بعدی, میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ شاید میرے بعد کوئی اور دوسرا اس حدیث کو بیان نہ کر سکے. کیوں بیان نہ کر سکے؟ اس لیے کہ علماء صحابہ وفات پا رہے تھے اور اس وقت اس جگہ پر کوفے میں صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی صحابی بن گئے. اس لیے فرمایا کہ یہ حدیث تم یہاں پھر کسی اور سے نہیں سن پاؤ گی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. ایک تو یہ اس وجہ سے, دوسرے سے نہیں سنو گے, اور دوسری وجہ یہ کہ دوسرے سے اس لیے نہیں سنو گے کہ امر بالمعروف تو بہت آسان ہے لیکن نہیں عن المنکر کا ہر اس میں حوصلہ نہیں ہوتا. امر بالمعروف تو بہت آسان ہے, نہیں عن المنکر, کیونکہ اس کے اندر نہیں عن المنکر بھی آیا ہے, ایسی چیزیں بیان کی ہیں اس کے بیان کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے, اظہار حق کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایوب العلم, قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم اڑ جائے گا. اور علم کیسے اٹھے گا؟ علماء ایک ایک کر کے وفات پاتے جائیں گے, علماء کی ناقدری سے, علماء سے نہ سیکھنے سے, علماء سے علم حاصل نہیں کرنے سے علماء اٹھتے جائیں گے تو علم بھی اٹھ جائے گا. اور آج کل ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں, ہمارے اقابر یہ فرماتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہمارے علماء کرام محدثین عظام فضلاء کرام مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں. یہ بھی قوم کو علماء سے دور رکھنے کی سازش ہے, اور اس کو ہر کوئی واقف نہیں ہے, سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اس سے واقف ہیں. ہمارے بڑے فرما رہے ہیں, ہمارے اکابر فرما رہے ہیں, بھائی علماء کرام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ علماء کرام کے ان کے پاس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اسی میں لگے ہوئے کھوئے ہوئے, علم کی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ علم سے دین کی بقا ہے, علم سے دین کی بقا ہے. اور عالم کا نظام, دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ پانچ چیزوں پر چل رہا ہے. دین ہوگا تو دنیا ہوگی, دنیا صحیح چلے گی. اور دوسرے عقل پر دنیا کا نظام چل رہا ہے, مضبوط چل رہا ہے. اور تیسرے نسب پر, رشتوں پر, نسب حسب جسے کہتے ہیں. اور چوتھے مال سے نظام دنیا کا چل رہا ہے. اور پانچویں نفس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, جان سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی غالباً فرماتے ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ دنیا کا نظام, ساری کائنات کا نظام یہ پانچ چیزوں پر چل رہا ہے, دین پر, عقل پر, نسب پر, مال پر اور نفس پر. جب دین زائل ہو جائے گا, دین ختم ہونے لگے گا, دینی کمزوری آئے گی, اور دین باقی رہتا ہے علم سے. دین باقی رہتا ہے علم سے, دین کا بقا علم سے ہے. تو علم دنیا کے اندر قائم نہیں ہوگا تو پھر نظام عالم کا کمزور ہو جائے گا. اور دوسرے عقل ہے, عقل سے جو ہے دنیا کا نظام چلتا ہے. یہ ہماری تمہاری شرابیوں کبابیوں کی عقل نہیں, بلکہ جو عقل سلیم ہو. جب عقل میں زوال آ جائے گا تو پھر دنیا کا نظام کمزور پڑ جائے گا. جب دنیا کمزور ہو جائے گی تو فانی ہو جائے گی, قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی. اسی طرح نسب سے, رشتے داری سے, رشتوں کو باقی رکھنے سے, رشتوں کے پروف سے, جب اور دین کا بقا علم سے, دین باقی رہتا ہے علم سے. علم سے غفلت بڑھتی جائے گی, بھائی علم کچھ نہیں ہے, علماء کچھ نہیں ہے, ارے تو ایسی ہے, سمجھو کہ اب قیامت کی عطا شروع ہو. اسی طرح عقل جو ہے یہ دنیا کے نظام کا دوسرا رکن ہے. اور عقل کو شراب نوشی ختم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے نشانی میں سے کہ شراب پی جائے. تو شراب پی جائے گی تو انسان کی عقل زائل ہو جائے گی, عقل ختم ہو جائے گی. شرابیوں کبابیوں کی کچھ عقل نہیں رہتی, ماں کیا بہن کیا تم ان کو کمی نہیں. اور شراب عام ہو جائے تو عقل کمزور ہو جائے گی انسان کی. ایسے لوگ شرابیوں کبابیوں دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے. اسی طرح نسب اگر کسی کا ٹوٹ جائے, باقی نہ رہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ جو سن آف ڈاٹر آف یہ چلتا ہے, اور ہمارے پاس تو مدر آف کا نہیں. مدر آف کے کیا معنی ہے؟ سب باپ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ باپ کے اندر شک ہے, اسی لیے تو مدر آف, مدر مڈل نیم, مدر نیم یہاں پر جو ہے ان کو بھی چلتا ہے. تو جب حسب نسب خاندان اور قبیلوں کا نظام جو ہے فرسودہ ہو جائے, اور وہ کمزور ہوتا ہے زنا سے, وہ کمزور ہوتا ہے زنا سے. پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ملی ہے, اس لیے ماں سے پیدا ہوئی تو ماں کا نام لو, ماں سے پیدا ہوئی تو ماں کا نام لو. تو زنا کی وجہ سے نسب کمزور پڑ جائے گا. جب یہ تین بنیادی رکن کمزور پڑ جائیں گے دین کے, تو پھر مال اور جان یہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. آج کل لوگ عالمی ماحول میں, موسم میں تبدیلیات پر, کیسے تبدیل ہو رہی ہے عالم کا موسم, دنیا کا موسم کیسے چینج ہو رہا ہے, اس بارے میں غور کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں کہ کیسے اس میں سدھار لائے گا. عالمی ماحولیات کے بارے میں بڑی بڑی میٹنگیں کانفرنسز ہو رہی ہیں, بڑے بڑے ملک اس میں جڑ رہے ہیں کہ موسم کی جو تبدیلی ہو رہی ہے, ماحول جو تبدیل ہو رہا ہے, موسم جو چینج ہو رہا ہے, اس کے جو نتائج کیا ہوں گے اس پر جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں, اس میں جو میٹنگ ہو رہی ہیں آج کل. لیکن یہ روحانی بگاڑ, روحانی فساد, روحانی کمزوری یہ کیوں ہو رہی ہے, اس پر کوئی غور نہیں کر رہا ہے. جب ہمارا دین کمزور ہو جائے گا, ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا, اعمال کمزور ہو جائیں گے, تو دنیا کی ہر چیز کمزور ہو جائے گی.
اور اسی کی وجہ سے دنیا میں فساد بگاڑ بگڑ دے تو دنگا شہرا عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, مرد کم ہو گئے ہیں. اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو بھی رہا اگلے اگلے میں اللہ ہمیں عمل کرنے کے بعد فرمائے.